بسم الله الرحمن الرحيم.
اسلام کی معرفت.
سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا اور ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں ہم مدینے میں داخل ہونے کے بعد اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقدامات کے بارے میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
سامعین، پچھلے پروگرام میں ہم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، شہر مکہ سے ان کے باہر نکلنے اور غار ثور میں چھپنے کے واقعات کے بارے میں بات کی تھی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے باہر نکلنے کے بعد 12 ربیع الاول کو قبا کے مقام پر پہنچے. یہ علاقہ قبیلہ بنی عمر بن عوف کا مرکز تھا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر چند دن قیام کیا اور حضرت علی علیہ السلام کے مکہ سے آنے کا انتظار کرنے لگے. حضرت علی علیہ السلام کے جو پیغمبر اکرم کے حکم کے مطابق مکہ کے بعض مسلمانوں من جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے ہمراہ چند دنوں کے بعد آ حضرت سے ملحق ہو گئے، اور یہ بات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا سبب بنی. قبا میں قیام کے دوران پیغمبر اکرم نے جو کام انجام دیے ان میں سے ایک مسجد کی بنیاد رکھنا تھی. نقل کیا گیا ہے کہ آ حضرت نے اس مسجد کی تعمیر میں بنفس نفیس شرکت کی اور اس کے بڑے بڑے پتھروں کو اکیلے اٹھانے کا کام انجام دیا، اور جب آپ کے اصحاب نے آپ کو اس کام سے روکنا چاہا تو آ حضرت نے فرمایا، میں خود اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کو تعمیر کرنا چاہتا ہوں. بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ وہی مسجد ہے جس کے بارے میں قرآن کے سورہ توبہ کی 108 آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ خبردار، آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، بلکہ جس مسجد کی بنیاد روزے اول سے تقویٰ پر ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ اس میں نماز ادا کریں. اس میں وہ مرد بھی ہیں جو طہارت کو دوست رکھتے ہیں اور خدا بھی پاکیزہ افراد سے محبت کرتا ہے.
بالآخر حضرت علی علیہ السلام کے قبا پہنچنے کے ایک یا دو دنوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ہمراہ موجود دوسرے افراد نے یثرب یا مدینے کی جانب سفر شروع کیا. مدینے کے باسیوں نے جب اپنے شہر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورود کی خبر سنی تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. 3 سال پہلے وہ اسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے. مدینہ کے نوجوان اسلام اور اس کی تعلیمات کے تشنہ تھے اور مدینہ کے ماحول کو شرک اور بت پرستی سے پاک کرنے کے لیے وہ اپنے تئیں جو کچھ کر سکتے تھے انجام دے چکے تھے. انہوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناقے کو آتا دیکھا کہ وہ شہر کے اندر داخل ہو رہا ہے تو ان کے استقبال کے لیے جوق در جوق پہنچنے لگے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کے تمام قبائل کے سرداروں نے ان سے درخواست کی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبیلے کے درمیان سکونت اختیار کریں، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کو میری اونٹنی کے لیے کھلا چھوڑ دو تاکہ جہاں وہ جائے اور جس گھر کے سامنے جا کر رکے وہاں پر سکونت اختیار کی جائے. بالآخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی، اور اس طرح رسول خدا کی میزبانی کا شرف ان کو حاصل ہوا. جب تک مسجد النبی اور اس کے اطراف میں حجرے تعمیر نہیں ہو گئے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام پذیر رہے.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ میں ایک اہم اقدام مسجد کی تعمیر تھی. کیونکہ توحید پرستی اور یکتا پرستی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام امور میں ترجیح حاصل تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ تمام امور سے پہلے مسجد بنائی جائے تاکہ مسلمان اس مسجد میں خدا کی عبادت اور اس کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کو ایک عمومی مرکز کی ضرورت تھی کہ جہاں ان کے تعلیم و تربیت، سیاسی، سماجی اور عدالتی امور کو منظم کیا جا سکے۔ اسی لیے مسجد النبی کا قیام عمل میں آیا۔ مسجد النبی صرف عبادت خدا کے لیے نہیں بنائی گئی تھی بلکہ اسلامی احکام اور تعلیمات کی بھی وہاں تعلیم دی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ یہ تعلیم حاصل کرنے اور لکھنے پڑھنے کا مرکز بن گئی تھی۔ بعض اوقات مدینے کی مسجد ایک ادبی مرکز میں تبدیل ہو جاتی، اور عرب کے وہ سخنور افراد کہ جن کے اشعار اسلام کی تربیتی روش اور اخلاقی روح سے ہم آہنگ ہوا کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے اشعار سنایا کرتے تھے۔ عدالتی امور، اختلافات حل کرانے، نیز مجرموں اور جرائم پیشہ افراد کے لیے حکم کا اجرا بھی اسی مسجد میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں پر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ شاید اس مسجد میں دینی اور تعلیمی امور کی انجام دہی کا راز یہ تھا کہ اسلام کے عالی قدر سربراہ یہ چاہتے تھے کہ عملی طور پر یہ ثابت کر دکھائے کہ علم اور ایمان ایک دوسرے کے ہمراہ اور ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ نیز جہاں کہیں بھی ایمان کا مرکز ہوگا، وہیں علم و دانش کا مرکز بھی ہوگا۔ اگر عدالتی امور اور سماجی سہولیات اور دوسرے تمام تر فیصلے مسجد میں کیے جا رہے تھے تو اس کا یہ سبب تھا کہ تمام افراد پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جو لوگوں کی روزمرہ کی زندگی سے بیگانہ ہے، بلکہ ایک ایسا منشور حیات ہے کہ جو انسان کو ایمان اور پرہیزگاری کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگی کے امور کی تدبیر کرنے اور ثقافتی، سیاسی اور سماجی صورتحال سے کبھی غفلت نہیں برتتا۔
مسلمانوں کی جانب سے مدینہ کو اپنا مرکز قرار دیے جانے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہجرت کرنے سے پہلے اسلام کے پیغام کی تبلیغ اور ترویج اور لوگوں کو اس جانب مائل کرنے کے لیے ایک مذہبی مبلغ کے عنوان سے مشغول تھے، لیکن مدینہ میں قیام پذیر ہونے کے بعد انہیں ایک تجربہ کار سیاست داں کے طور پر اسلام کے وجود، مسلمانوں اور اسلام کی نوزائیدہ حکومت کی حفاظت بھی کرنا تھی، اور اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو اس بات کی اجازت نہیں دینی تھی کہ وہ اس مسلمان معاشرے پر ہولناک حملے کریں۔ البتہ اس دوران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو کئی طرح کی رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا تھا، بالخصوص قریش کے مشرکین اور جزیرہ نمائے عرب کے بت پرستوں اور مدینہ کے یہودیوں کا خطرہ تھا، جو نہ صرف شہر کے اندر زندگی گزار رہے تھے بلکہ ان کے پاس دولت و ثروت اور بہت زیادہ وسائل و امکانات بھی موجود تھے۔ دوسری طرف مہاجرین اور انصار کے جو مختلف ماحول اور شرائط میں پروان چڑھے تھے، ان کے درمیان فکری اور ثقافتی لحاظ سے کافی زیادہ اختلافات پائے جاتے تھے۔ اسی طرح مدینہ کے دو قبیلے اوس و خزرج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں آنے سے پہلے ایک طویل عرصے سے آپس میں تنازعات اور دشمنی کا شکار تھے۔
ان مسائل کی وجہ سے اسلام کی بقا اور اس نئی حکومت کو خطرات لاحق تھے۔ ایسے عالم میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشکلات کو عقل مندانہ تدبیروں کے ذریعے حل کیا۔ خداوند متعال کے حکم کے مطابق مدینہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اقدامات میں سے ایک مہاجروں اور انصار کے درمیان عقد اخوت تھا۔ مہاجرین وہ مسلمان تھے کہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور انصار مدینہ کے مسلمان تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مسلمانوں کے ایک عظیم اجتماع سے خطاب میں فرمایا کہ دو دو افراد آپس میں بھائی بھائی بن جائیں۔ مسلمانوں کے تاریخی ماخذ، بالخصوص تاریخ ابن ہشام میں ان افراد کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں جو آپس میں بھائی بنے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان سماجی، اجتماعی اور سیاسی وحدت کی بنیاد ڈال دی۔ نقل کیا گیا ہے کہ اخوت کے عمل کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام اشک بار آنکھوں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، آپ نے اپنے دوستوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن میرے ساتھ کسی کا عقد اخوت نہیں پڑا۔ اس موقع پر پیغمبر اکرم نے علی علیہ السلام کی جانب نگاہ کی اور فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، اس خدا کی قسم جس نے مجھے مبعوث کیا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تم سے ابھی تک عقد اخوت اس لیے نہیں پڑا گیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ سب سے آخر میں تم سے عقد اخوت پڑوں۔ تمہاری مجھ سے نسبت ایسی ہی ہے جیسی ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تم میرے بھائی اور وارث ہو۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے عقد اخوت کا عمل اس زمانے میں رائج جاہلانہ اصولوں کو ناکام بنانے کے لیے ایک مؤثر عمل تھا۔ اس عقد اخوت نے مسلمانوں کے درمیان سیاسی، سماجی اور اجتماعی میدانوں میں وحدت کے حصول اور قومی اور قبائلی تعصبات کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ معاہدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں کا مظہر ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند متعال پر ایمان کو مرکز قرار دیتے ہوئے ایک جدید اور نیا سماجی تعلق پیدا ہوا۔ اس معاہدے کے سائے میں مسلمانوں نے اپنی الفت و مودت کو پائیدار کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قومی یکجہتی کے قیام کے لیے اس زمانے میں موجود قابلیتوں، مثلا قومی بھائی چارے کو مطلوبہ معیار کے مطابق اور اسلام کے مورد نظر طریقے سے استفادہ کیا اور امت کو متحد اور ایک لڑی میں پرو دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح اپنے اور مسلمانوں کے درمیان چند نکات پر مشتمل معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے مطابق مسلمانوں کو ایک امت واحدہ تشکیل دینی تھی اور اسلامی معاشرہ کہ جو ابھی تازہ تازہ وجود میں آیا تھا، اس معاہدے کے نکات پر عمل کرنے کا پابند بنانا تھا۔ اس لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی جانب ہجرت کے جو تاریخ اسلام کا آغاز تھی، اس نے دین اسلام میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا۔ ان اقدامات کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک نے مدینہ میں اپنے قدم مضبوط کر لیے اور ان کی دعوت گھر گھر پہنچ گئی اور اس نے معاشرے میں اپنی جڑیں مستحکم کر لیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منطق، واضح استدلال اور اعلیٰ تدبیروں نے معاشرے پر حاوی غلط فکری، اخلاقی، سماجی اور اجتماعی روایات کو درہم برہم کر دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تیزی کے ساتھ مدینہ کو ایک مذہبی، سماجی اور سیاسی مرکز میں تبدیل کر کے اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مرکز سے اس زمانے میں موجود دنیا بھر کے ملکوں کے سامنے اپنا دین پیش کیا اور تمام انسانوں کو اسلام کی زندہ اور متحرک تعلیمات کی دعوت دی۔ ان کا دین اس زمانے کی بڑی بڑی سلطنتوں پر سایہ فگن ہو گیا اور باصلاحیت نیز آمادہ و تیار دلوں پر باران رحمت و برکت بن کر برسنے لگا۔